بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے پرنسپلز آف دعویٰ ورک، یعنی دعوت کے کام کا اصول. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے اس سلسلے میں کہ دعوت کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اصول نہیں ہوتا. دعوت ایک کریٹیو ورک ہے. دعوت ورک از اے کریٹیو ورک. اسے آپ کو خود سوچنا پڑتا ہے، آپ کو خود پلان کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی بزنس والی کمپنی نہیں ہے کہ آپ کو بنا بنایا ایک پروگرام دے دیا جائے، اب اس کو آپ بازار میں جا کر کے ایگزیکیوٹ کریں. ایسا نہیں ہوتا. دعویٰ ورک ایک کریٹیو ورک ہے. ہر ایک آدمی جو دائی ہے اس کو خود سوچنا ہے کہ میں کیسے دعویٰ ورک کروں. کل میرے پاس مسٹر نوباں آئیں، انہوں نے وہ کچھ کام کر رہی ہیں، اتفاق سے مجھے اس کو دیکھنے کا موقع ملا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے جو ممبرس ہیں سی پی ایس کے، وہ واقعتاً اسی طرح کام کر رہے ہیں. خود پلان کرتے ہیں، خود سوچتے ہیں، خود نقشہ بناتے ہیں. میرا اس میں کوئی نہ ایڈوائس ہوتی ہے نہ کوئی ڈسکشن ہوتا. میں تو بس دعا کرتا رہتا ہوں اور میرے کوئی رول نہیں ہے. تو ہمارے جو ساتھی ہیں، چاہے انڈیا میں ہوں یا باہر ہوں، ہر ایک ان میں سے سیلف اپنی بنیاد پر سوچتا ہے، ہر ایک خود پروگرام بناتا ہے. اس کی ایک مثال تھی کل مسٹر نغمہ نے جو دکھایا مجھ کو، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تو میں کہہ رہا تھا کہ دا ورک ایک کریٹیو ورک ہے. آج صبح میں جب سوچ رہا تھا اس سبجیکٹ پر تو میرے ذہن میں آیا کہ دا ورک ہمیشہ، دا ورک کیا ہے؟ دا ورک دوسروں کو زندگی دینا ہے. اور دوسروں کو زندگی دینے کا کام خود اپنی موت کی قیمت پر ہوتا ہے. دعویٰ از ٹو گیو لائف ٹو ادرس اینڈ اٹ کین بی پرفارمڈ اونلی ایٹ دا کاسٹ آف ونز ڈیتھ. ڈیتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فزیکل ڈیتھ، نہیں. آپ کو اپنے اندر ایک نیا انسان بنانا پڑتا ہے. نفرت کو ختم کرنا، نگیٹیوٹی کو ختم کرنا، ٹینشن کو ختم کرنا، ہر قسم کے اس بات کو ختم کرنا جو مدعو کے بارے میں آپ کو انفرینڈلی بناتا ہو، اس چیز کو یونیلیٹرل طور پر ختم کرنا. کیونکہ جب تک آپ آبجیکٹو نہ ہوں، دوسرے کے پرمیشر نہ ہو، پوری طرح سے اپنے مائنڈ کو آپ نے نارمل نہ بنا لیا ہو، تو آپ دا ورک کی پلاننگ نہیں کر سکتے. آج کل جو ادھر ادھر دعوت کے نام سے کام ہو رہے ہیں وہ دعوت نہیں ہے. جو کچھ بھی ہو لیکن وہ دعوت نہیں ہے. دعوت تو سیلف سیکریفائس کی بنیاد پر ہوتا ہے. خود آدمی اپنے آپ کو بناتا ہے، وہ جیسا وہ بنانا چاہتا ہے دوسرے کو. تب جا کر دعوت کا کام ہوتا ہے. تو اس وقت میں آپ کو دعوت کے کچھ پرنسپل, کچھ بیسک پرنسپلس عرض کرتا ہوں. اس میں سے ایک یہی ہے کہ اپنے آپ کو کریٹو بنانا. کریٹو کا مطلب یہ ہے خود سوچنا. کریٹو کا مطلب ہوتا ہے خود سوچنا, خود سوچ کر ایک آئیڈیا نکالنا, خود سوچ کر ایک پلان بنانا. ایک ہوتا ہے جو آدمی امیٹیٹ کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں تقلید. تو جو آدمی صرف امیٹیٹ کرنا جانتا ہو, ایک روٹین ورک کرنا جانتا ہو, وہ دعوت کام نہیں کر سکتا. کیونکہ ہر آدمی جو ہے جس سے آپ کو, ہر آدمی جو آپ کا مدعو ہے, جس کو آپ دعوت پہنچانا ہے, ہر آدمی ایک ڈفرینٹ کیس ہے. ہر آدمی ایک ڈفرینٹ کیس ہے. تو آپ کو ہر آدمی کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کریٹو ہوں تبھی ایسا ہوگا کہ آپ اس کو ڈیل کر پائیں گے کامیابی کے ساتھ. تو پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کریٹو بنائے. کریٹو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسٹڈی کرنا, بہت زیادہ سوچنا, اپنے مائنڈ کو فری رکھنا. دیکھیے ہر وقت آدمی کو کچھ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جو اس کے مائنڈ کو ہٹ کرتی ہیں, جو اس کے مائنڈ کو ٹرگر کر کے کسی اور طرف لے جاتی ہیں. ان سب سے آپ کو اوپر اٹھانا پڑتا ہے, جس کو میں ایک مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی اپنے کو بگ برڈ تھنکر بنانا پڑتا ہے. دوسروں سے اوپر اٹھ کر سوچنا, دوسرے کیا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو ایک پرابلم کریٹ کر کے آپ کے مائنڈ کو ڈسٹرب کرے. یہ ہونا ہی ہے, ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایسا سماج مل جائے, ایسا ماحول مل جائے جہاں بالکل سب کچھ اسموتھ ہو, سب کچھ نارمل ہو. یہ تو پاسبل نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے پرووک کریں, آپ پرووک نہ ہوں. دوسرے آپ کو پرابلم میں الجھانا چاہیں مگر آپ نہ الجھیں. تو یہ پہلی شرط ہے, کیونکہ جب آپ اس پر ایسا کر پاتے ہیں تبھی آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا پروسیس جاری ہوتا ہے. پروسیس اور یہ پروسیس جو ہے دیٹ لیڈس ٹو کریٹیوٹی. تو جس آدمی کو اللہ کے ہاں دائی کا کریڈٹ لینا ہے, اس کو یہ سیکریفائس دینی ہی دینی ہے. میں جو ڈیتھ کی لفظ بولا ہوں وہ سیکریفائس کے معنی میں ہے, یعنی اپنے آپ کو اوپر اٹھانا, ڈیزائر سے, پرابلم سے, پروکیشن سے, ہیٹ سے, نگیٹیوٹی سے, ان سب چیزوں سے اوپر اٹھانا. کیوں اوپر اٹھانا؟ کیوں؟ تاکہ آپ کے مائنڈ میں پازیٹیو تھنکنگ کا جو پروسیس ہے وہ جاری ہو. جب وہ جاری ہوگا تب آپ کو نئے نئے آئیڈیاز ملیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ فرشتے آپ کے پاس آنے لگیں گے. دیکھیے میں آپ کو بہت ہی بیسک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں نگیٹو تھنکنگ ہے وہاں کبھی بھی اینجل نہیں آئیں گے, امپاسبل ہے. جہاں پازیٹیو تھنکنگ ہے وہیں اینجل آتے ہیں. اور اینجلز کی مدد کے بغیر آپ اپنے مائنڈ میں وہ پروسیس جاری نہیں کر سکتے جو آپ کو بناتا ہے کریٹو. اس کو میں سیکریفائز کر رہا ہوں, کیونکہ آدمی ایک بڑا مشکل کام ہے کہ آدمی اپنے سینٹیمنٹ سے اوپر اٹھے, اپنے ایموشن سے اوپر اٹھے, پرابلم سے اوپر اٹھے, پروکیشن سے اوپر اٹھے. ایک بہت مشکل کام ہے. یہ گولی کھانے اور گردن کٹانے سے زیادہ بڑا کام ہے, کیونکہ گولی کھائی تو ایک سیکنڈ مر گیا آدمی, ختم ہو گیا. لیکن یہ تو مسلسل ایک اسٹرگل کی لائف میں رہنا پڑتا ہے آدمی کو. تو ایک چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو کریٹیو بنانے کے لیے وہ ساری سیکریفائس کرنا, جس کے بغیر کوئی آدمی کریٹیو نہیں بن سکتا. دوسری بات ہے فرینڈلی بیہیویئر. جو آپ کا مدعو ہے ہمیشہ اس سے کچھ سے کچھ آپ کو کمپلینٹ ہوگا, ہمیشہ ہوگا. یہ امپاسبل ہے کہ آپ کو دوسرے سے کوئی کمپلینٹ نہ ہو. تو جب آپ کو کمپلینٹ ہے, شکایت ہے, تو اس کے لیے آپ کے اندر فرینڈلی بیہیویئر کہاں سے آئے گا؟ تو آپ کو یہاں بھی یہ کرنا پڑتا ہے سیکریفائس کہ کچھ بھی کرے, مدعو کچھ بھی کرے, آپ کو یونیلیٹرل طور پر فرینڈلی بیہیویئر پر اپنے کو قائم رکھنا پڑتا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ریوارڈ کے امیدوار ہیں, یعنی آپ اس مدعو سے نہیں لینا ہے, آپ کو لینا ہے خدا سے. جو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ اسی انسان سے آپ کو لینا تھا, اسے نہیں ملا تو آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں, اسی انسان سے نہیں ملا تو آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں. جب آپ کی سوچ یہ ہو کہ مجھ کو تو خدا سے لینا ہے, جب خدا سے لینا ہے تو پھر اس انسان سے آپ ریئیکٹ کیوں کریں گے؟ اس کو لے کر آپ نگیٹو کو بنیں گے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ ایک ایسا لائف اسٹائل ایوالو کریں, ایسی تھنکنگ بنائیں اپنے اندر, ایک ایسی سوچ بنائیں کہ آپ کا فرینڈلی بیہیویئر دوسروں کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی ڈسٹرب نہ ہو, کبھی بھی ختم نہ ہو. مستقل طور پر ہر حال میں آپ کے اندر فرینڈلی بیہیویئر ہو دوسروں کے لیے, کمپیشن دوسروں کے لیے, ویل وشنگ دوسروں کے لیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر دعوت کوئی مطلب ہی نہیں, دعوت کا کوئی مطلب ہی نہیں. اب کل میں یہ ہمارے ایجپٹ جو مصر کا جو نئے پریزیڈنٹ صاحب بنے ہیں, ترکی اسپیچ آئی ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, ٹی وی پر بھی آئی ہے اور پیپر سے بھی آئی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سارے عربوں کا مائنڈ پر جو آپسیشن سب سے بڑا وہ اسرائیل, وہ فلسطین. پورے عرب دنیا کا آپسیشن ایک ہی ہے, فلسطین اسرائیل. سب کی سوچ جو ہے کوئی بھی اسی اوپر اٹھ کر سوچ نہیں پاتا, اسی میں پھنسے ہوئے ہیں سب, ون ٹو آل. تو انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے کا ہم منصفانہ حل چاہتے ہیں, انصاف والا حل چاہتے ہیں, انصاف والا سلوشن چاہتے ہیں. یہ دیکھیے یہ کیا ہے, یہ ایسے لوگ کبھی بھی پازیٹو نہیں ہو سکتے, کیونکہ جسٹس کرنا بھی اچیو ان دس ورلڈ. تو آپ اگر گول بنائیں جسٹس کا تو جسٹس کبھی ملتی نہیں کسی کو, پرافٹ بھی نہیں ملی. تو یہ گول ہی غلط ہے کہ ایک آدمی جو پرائم منسٹر بنا ہے مسلم ورلڈ کے سب سے بڑے ملک کا, ایجپٹ کا, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطین کے مسئلے کا ایسا سلوشن چاہتے ہیں جس میں جسٹس ہو. یہ تو پاسبل نہیں ہے, مسلم پیریڈ جو تھا 1400 سال, اس میں کبھی بھی کسی کو جسٹس نہیں ملی. آئیڈیل جسٹس, آئیڈیل جسٹس کین ناٹ بی اچیوڈ. انہیں کیا کہنا چاہیے تھا, انہیں کہنا چاہیے تھے کہ ہم 60 برس سے آئیڈیل جسٹس کے لیے سیکریفائز کرتے رہے, ملا نہیں, اب ہمیں ری تھنکنگ کرنا ہے, اب ہمیں ریئلسٹک وے میں سوچنا ہے, جو پاسبل جو سولوشن ہے اس پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, آئیڈیل سولوشن نہیں. تو جب آپ اس طریقے سے آپ کا مائنڈ ہو کہ آپ کہیں کہ مجھے تو آئیڈیل جسٹس چاہیے, مجھے آئیڈیل سولوشن چاہیے, اس کا مطلب کیا ہوا, کبھی بھی دوسروں کے لیے آپ پازیٹیو نہیں ہوں گے, کبھی بھی دوسروں کے لیے آپ کا فرینڈلی بیہیویئر نہیں ہوگا, کبھی دوسروں کے لیے آپ نارمل نہ ہو سکیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ ڈیتھ کی قیمت پر ہوتا ہے, سیکریفائس کی قیمت پر. لینڈ کے پرابلم ہے چھوڑیے اس کو, پولیٹیکل پرابلم چھوڑیے اس کو, منی کا پرابلم چھوڑیے اس کو, حتیٰ کہ آپ کوئی ریسپیکٹ نہیں دے رہا ہے وہ پرابلم اس کو چھوڑیے. یہ سیکریفائس یقین کیجیے گولی کھانے سے بڑی سیکریفائس ہے. لیکن اس طرح کے سیکریفائس کے بعد ہی وہ انسان بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دائی. مسلمان آج دائی کے لیے بالکل انکمپیٹنٹ ہیں ساری دنیا کے مسلمان. کیوں؟ سب وہی آئیڈیل جسٹس کے چکر میں ہیں, ان کو ہر جگہ آئیڈیل جسٹس چاہیے, کشمیر میں, فلسطین میں, برما میں, سنکیانگ میں, بوسنیا میں, جہاں بھی مسلمان ہیں, خود انڈیا میں, ان کو آئیڈیل جسٹس چاہیے. تو جب آئیڈیل جسٹس ممکن ہی نہ ہو ملنا, تو اس معنی کیا ہے کہ آپ کو پریکٹیکل جسٹس پر راضی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شیطانی بات ہے جو شیطان ڈال رکھا ہے آئیڈیل جسٹس. کیونکہ دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس وقت انجلز تھے اور ابلیس تھا, اللہ نے کہا کہ سب جھک جاؤ اس کے آگے, تو انجلز تو جھک گئے, ابلیس نہیں جھکا. تو اللہ نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں جھکے, تو دکھایا کہ میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر من, اس کو آپ نے پیدا کیا مٹی سے, اس کو پیدا کیا آگ سے. تو جسٹس نہیں ہے, یہ برابری کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو جسٹس, ان جسٹس کے ٹرم میں سوچنے کا مزاج یہ سب سے پہلے ابلیس نے پیدا کیا کہ میری جو کریشن ہوئی ہے, میری کریشن آگ سے ہوئی ہے تو میں سپیریئر ہوں, اس کی کریشن مٹی سے ہوئی تو وہ انفیریئر ہے. تو کیسے آپ نے کہہ دیا کہ میں اس کے آگے جھکوں؟ یہ ہے کوشچن آف جسٹس. یاد رکھیے, جو لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کو جسٹس چاہیے, وہ شیطان کی بولی بولتے ہیں, وہ شیطان کی بولی بولتے ہیں. تو جو لوگ یہ مزاج لیے ہوئے ہوں وہ دعوت کا کام کیا کریں گے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ شیطانی مزاج کے ساتھ دعوت کام ہو سکتا ہے؟ دعوت کا کام ملکوتی مزاج سے ہوتا ہے, فرشتوں والے مزاج سے ہوتا ہے. اور فرشتوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ وہ کون انفیریئر ہے کون سپیریئر ہے, سب برابر ہیں بس. تو یہ بھی ایک سیکریفائس کرنی پڑتی ہے دائی کو کہ اس کے ساتھ بظاہر ڈسکریمنیشن ہو. یا ڈسکریمنیشن کا جو لفظ آج کل بولا جاتا ہے بہت زیادہ ہر جگہ, یہ سب شیطانی بولی ہے. کیونکہ یہ کس نے سب سے پہلے بولا تھا؟ یہ لفظ ابلیس نے بولا تھا کہ خدا تو ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے, آدم کو زیادہ درجہ دے رہا ہے, مجھے کم درجہ دے رہا ہے. تو لینگویج آف ڈسکریمنیشن از اے سیٹنک لینگویج. اسی سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, سارے دنیا کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں کم از کم مسلمانوں کا حال تو یہی ہے. سب لینگویج آف ڈسکریمنیشن بول رہے ہیں, ہمارے ساتھ امتیاز کیا جا رہا ہے. یہ سنت سب سے پہلے قائم کی تھی سیٹن نے, اسے کہا کہ خدا تو میرے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہا ہے. تو اس طرح کے مزاج کے ساتھ کبھی بھی دعوتی کام نہیں ہو سکتا. آپ کو بھلانا پڑے گا, ان الفاظ کو اپنی وکیبلری سے نکالنا پڑے گا. ڈسکریمنیشن کے ٹرم میں سوچنا, انجسٹس کے ٹرم میں سوچنا, یہ سب ختم کرنا پڑے گا, تب جا کر آپ دعوت کا کام کریں گے. ایک صاحب سے ملاقات تھی, انہوں نے کہا کہ آپ دعوت کی بات کرتے ہیں, فلاں صاحب کے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. دیکھیے, اس سے افسانے بہت سنتے ہوں گا. دیکھیے, یہ سب افسانے جو ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے صحیح فطرت پر. کل مولودی یولد علی الفطرہ, اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو دین ہے اللہ کا, اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے ہمارا نیچر. تو جب کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کا نیچر ایڈریس ہو جائے, تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. جیسے ابھی میں نے پڑھا اخبار میں کہ ترکی میں کچھ لوگوں نے سنا اذان کی آواز, مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی, سنا تو جا کے پوچھا امام صاحب بھی اذان کا یہ کیا چیز ہے, انہوں نے بتایا اللہ اکبر وغیرہ, تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ کیا ہے؟ وہ امام صاحب کا ادب نہیں ہے, وہ تو اس کا جو نیچر ہے, جو کاؤنٹر پارٹ ہے دین حق کا, وہ ایڈریس ہو گیا کسی وجہ سے, تو اس تلاش میں نکلا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا. لیکن یہ بھی ادھورا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد چاہیے اس کے لیے لٹریچر, وہ لٹریچر کسی کے پاس ہے نہیں. اس لیے جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں, آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے, تو پریکٹیکلی وہ کنورٹ ہو کر بھی ایسے ہو کر, وہ ایک پچھلے کلچر ہو کر رہتے ہیں, تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے باقی اسی کلچر, کیونکہ اس کے بعد جو تربیت چاہیے, جو تعلیم چاہیے, جو لٹریچر چاہیے, وہ ان کو ملتا نہیں. تو بہرحال دیکھیے, یہ میں نے جو عرض کیا کہ دائی جو ہے ایک بہت ہی ویل ٹرینڈ پرسنالٹی کا نام ہے. ایسا نہیں کہ اٹھے لاؤڈ اسپیکر لے کر اناؤنس کر دے تو دعوت ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دائی ہمیشہ لو پروفائل میں بولتا ہے, یاد رکھیے, کبھی بھی ہائی پروفائل میں دائی نہیں بولتا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے جاننا کہ کبھی بھی دائی ہائی پروفائل میں نہیں بولے گا, وہ لو پروفائل میں بولے گا, یعنی وہ نرمی کی بولی بولے گا, وہ حکمت کی بولی بولے گا, وہ دوسرے کی کو رعایت کرتے ہوئے بولے گا, دوسرے کو اراؤنس دیتے ہوئے بولے گا. ایسا کوئی ورڈ یوز نہیں کرے گا جس سے دوسرا آدمی پروک ہو جائے, وہ غصے میں آ جائے, ایسا نہیں کرے گا وہ. تو بہت ضروری ہے جاننا کہ دائی کا جو بولنے کا انداز ہے وہ ہمیشہ لو پروفائل ہوتا ہے, ہائی پروفائل نہیں ہوتا. اسی لیے جس کو میں کہتا ہوں اسٹیج ایکٹیویزم, وہ دائی کے لیے نہیں ہے. آج کل کیا ہے, شاندار اسٹیج بنتا ہے, بڑی بڑی باتیں لوگ بولتے ہیں, تالیاں بجتی ہیں. ابھی بھی کل میں سن رہا تھا وہی ایجپٹ کا, پریزیڈنٹ صاحب بول رہے ہیں اور خوب تالیاں بج رہی ہیں, خوب ایک ہنگامہ ہو رہا ہے حال کے اندر. یہ اس طرح دعوت تو نہیں ہوتی ہے. اسٹیج ایکٹیویزم جو ہے وہ دعوت کے لیے کبھی مفید نہیں ہے. اسٹیج پہ جو آتا ہے وہ تو ہائی پروفائل بولتا ہے, کیونکہ اگر آپ ہائی پروفائل نہ بولیں تو آڈینس آپ کے لیے تالیاں نہیں بجائے گا. لو پروفائل میں بولیں آپ اسٹیج پہ آ کر, تو کوئی تالی نہیں بجائے گا آپ کے لیے. تو اسٹیج ایکٹیویزم جو ہے وہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے. دعوت تو اپنے درد کو بانٹنے کا نام ہے, آپ کے دل میں ایک درد ہے اللہ کے لیے, آخرت کے لیے, اس کو آپ بانٹنا چاہتے ہیں, اس میں چاہتے ہیں کسی کے ساتھ شیئر کریں. تو دیٹ از دعویٰ. اسٹیج ایکٹیویزم جیسا ضرور دارا جھنڈا, اس کا کوئی تعلق دعوت سے نہیں. تو ایک بہت ہی ضروری بات یہ جاننا چاہیے کہ دعوت کا کام ہمیشہ لو پروفائل میں ہوتا ہے, ہائی پروفائل میں نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے مدعو کو غصہ دلا دیا, مدعو کو مشتعل کر دیا, مدعو کو پروک کر دیا, تو بس وہاں پہ اسٹاپ, فل اسٹاپ لگ جائے گا, دعوت ختم, فل اسٹاپ لگ جائے گا. ایک بہت اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں جو قرآن کے مطالعے سے سمجھ آتی ہے, وہ ہے ورک پلیس کو بدلنا. دائی اگر دیکھتا ہے کہ ایک جگہ کام نہیں ہو رہا ہے تو وہاں لڑتا نہیں, وہ ورک پلیس کو بدل کر دوسری جگہ جاتا ہے. عام طور پہ کیا کرتے ہیں لوگ, ایک کام شروع کیا, وہاں حالات موافق نہیں ہیں, تو کیا ہوا, لڑائی, ٹکراؤ. یہ دائی کا طریقہ نہیں. دائی اپنے ورک پلیس کو بدل دیتا ہے. اس کی ایک مثال دیکھیے, حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے, عراق میں اس زمانے میں ایک شہر تھا اور, اب وہ زمین کے نیچے اس کے پائے گئے ہیں, اس کا یعنی آرکیولوجیکل ایویڈینس پائے گیا اس کے اندر زمین کے نیچے. تو وہاں پر آپ پیدا ہوئے. اس وقت کا کی راجدھانی تھی وہ, لمبی مدت تک آپ نے کام کیا وہاں پر, لوگ بت پوچھتے تھے, آئیڈل ورشپ تھی وہاں پر. خود آپ کے جو فادر تھے وہ بھی اسی میں سے تھے. تو بہت دنوں تک آپ نے کام کیا لیکن کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی, کسی نے بھی, غالباً کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جو آپ کی بات مانے, آپ کے ہاتھ پر آپ کے دین کو قبول کرے. یہاں تک کہ وہ لوگ غصہ ہو گئے, انہوں نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آگ بھی ڈال دیا, اللہ تعالیٰ نے بچایا آگ سے. اس کے بعد قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اپنے قوم سے, وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, اور دعا فرمائی کہ رب حبلی من الصالحین. یہ جو آیت ہے, اس آیت کی معنویت جو ہے کسی بھی تفسیر میں موجود نہیں ہے. میں نے بہت سی تفسیریں دیکھی. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف, وہ مجھ کو گائیڈ کرے گا, یعنی آئی ایم گوئنگ ٹو مائی لارڈ, ہی ول گائیڈ می. اور اس کے بعد ہے دعا آپ کی کہ رب حبلی من الصالحین, خدا مجھے صالح لوگ, صالح انسان عطا فرما. تو سوال یہاں پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں گئے, عراق کہاں, کہا تھا انہیں کہ میں جا رہا ہوں, تو یہ جانے کا مطلب کیا تھا. تو تفسیروں میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے وہ گئے کہ کوئی دوسری جگہ عبادت کرنے کے لیے, یعنی عراق میں عبادت کے موقع نہیں تھے تو کسی اور جا کر عبادت کریں, اور صالحین عطا فرما تو اس کے لیے کہ مجھے بیٹا عطا فرما. یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں. دیکھیے, اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا. ایک تو دیکھیے یہ ورس ہے کہ رب حبلی من الصالحین, یہ آیت جو ہے سورہ الصافات میں ہے, چیپٹر نمبر 37 اور ورس نمبر 99 100, 99 اور 100 دو آیتیں ہیں یہ. 37 میں. تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم جب یہ کہا تو گئے کہاں وہ, اس پاس کیا کیا انہوں نے, کیا انہوں نے جا کر کسی گوشے عبادت کرنے لگے وہ بیٹھ کر کے. تو یہ تفسیر کیسے ہو سکتی ہے کہ میں جا رہا ہوں عبادت کرنے کے لیے. جب ایسا نہیں ثابت ہوتا کہ عراق سے نکل کر آپ کسی کھو میں چلے گئے وہاں لگے عبادت کرنے, نہیں, جو کیا آپ نے وہ تفسیر ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم نکلے عراق سے, پھر شام میں آئے, جو ملا ہوا دونوں ملا ہوا ہے, پھر شام سے چل کر کے پہنچے آپ اس مقام پر جو آج مکہ ہے. اس وقت وہاں ڈیزرٹ تھا, اس وقت وہاں ڈیزرٹ تھا. تو عراق سے نکل کر شام میں آئے, شام سے نکل کر مکہ والے علاقے میں آئے جہاں ڈیزرٹ تھا. اچھا کیا کیا انہوں نے, اپنی بیوی حاجرہ کو, اپنے چھوٹے بچے اسماعیل کو وہاں پر آباد کر دیا ڈیزرٹ میں. تو ظاہر ہے کہ اس سے لنک ہے دونوں کا. اس سے آپ کو نکالنا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم کہاں جا رہے تھے. وہ جا رہے تھے ایک نئی نسل بنانے کے لیے. اور جو آیت ہے کہ رب حبلی من الصالحین, کیا مطلب ہے کہ مجھے ایک اللہ تعالیٰ کی انسپریشن سے ایسا ہوا کہ میں اب ایک نئی نسل بنانے کے لیے ایک نیا پلان لے کر جا رہا ہوں یہاں سے. چنانچہ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے, عراق سے نکل کے شام میں آئے. یہ آنا آج کل کے جیسے آپ یہاں گئے وہاں, وہ نہیں ہو سکتا تھا. اس زمانے میں دیکھیے کتنے مشکل سفر ہوتے تھے, کیسے کہاں ٹھہرے ہوں گے, کیا کھایا پیا ہوگا. یعنی آج کے لحاظ سے اب تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی مشکل پڑی ہوگی ان کے اوپر, سوچ نہیں سکتے کیا مشکل پڑی ہوگی اب. کیونکہ اس زمانے میں نہ سڑکیں تھیں, نہ سواریاں تھیں, نہ ہوٹل تھے, نہ کھانے پینے کی افراد تھی, نہ دوسرے مقامات پر آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار تھا, نہ وہاں کوئی جاب تھا آپ کا, نہ کوئی بزنس تھی آپ کی. لیکن اللہ کے لیے وہ نکل پڑے. تو مکہ والے جگہ پر جہاں ڈیزرٹ تھا اس وقت, وہاں لا کر آپ نے بیوی حاجرہ, چھوٹے بچے اسماعیل کو بسا دیا. وہ کس لیے بسایا, اس سے پہلے میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ ایک نئی جنریشن کو تیار کرنے کا پلاننگ تھی. وہ کیا یعنی میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسی قوم جو کنڈیشننگ سے پاک ہو. عراق میں اس زمانے میں قدیم جو تہذیب تھی, قدیم جو تمدن تھا, یعنی سولائزیشن, وہ تھا وہاں پر. یعنی اینشنٹ سولائزیشن کا گڑھ تھا عراق. تو اس میں جو لوگ وہ سب ہر چیز وہاں پر سارا شرک پھیل چکا تھا. تو اس میں جو انسان پیدا ہوتا تھا تو اس میں وہاں کلچر, وہاں کے رہن سہن, وہاں کا ہر چیز میں شرک تھا. تو وہ مشرک بن جاتا تھا, یعنی اللہ کے بجائے بتوں کی عبادت کرنا. تو ہر آدمی کنڈیشن ہو جاتا تھا وہاں کے مشرکانہ کلچر میں. تو آپ نے چاہا کہ ایک ایسی جگہ جا کر کے آباد ہوں جہاں کوئی سولائزیشن نہ ہو, کوئی تمدن نہ ہو, کوئی مشرکانہ کلچر نہ ہو, ایک ڈیزرٹ میں, ایک نیچر میں. ڈیزرٹ کا مطلب کیا ہے, نیچر میں ایک نئی نسل بنے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. حضرت ابراہیم کے ذریعے کی جو اہلیہ تھی وہ حاجرہ, ان کی سیکریفائس سے, ان کے بیٹے اسماعیل کی سیکریفائس سے وہاں پر ایک نئی نسل بننا شروع ہوئی, جس کو ہم کہتے ہیں بنو اسماعیل. اس کو بننے میں 2000 سال لگ گئے, کیونکہ 2 سے 4 ہوں گے, 4 سے 8 ہوں گے, 8 سے 16 ہوں گے, دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے. تو یہ نسل جو تھی وہ کیا تھی, یہ ایسی نسل تھی جو کہنا چاہیے کہ ڈیزرٹ میں رکھ کے جس کی ڈی کنڈیشن کی گئی تھی. آج کل کی زبان وغیرہ میں کہوں کہ ڈیزرٹ میں رکھ کر کے اس کی ڈی کنڈیشن کی گئی تھی. وہ نیچر پر تھی, ایک شخص مسٹر نیچر تھا وہ. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے دعوت پیش کی تو آپ کتابیں پڑھیے. بہت ہی زیادہ قسم کے لوگ تھے وہ, اور فوری بات کو مان لیتے تھے, فوری بات کو مان لیتے تھے. مثلا ایک شخص آیا اونٹ پر بیٹھ کر کے آپ کے پاس, اونٹ ہی پر ہے ابھی ہے, وہ پوچھتا ہے کہ تم میں سے کون ابن عبد المطلب ہے؟ آپ کے دادا تھے عبد المطلب, ان کا بیٹا, بیٹا کا مطلب ہے کہ ان کا پوتا. تو اس نے کہا کہ میں ہوں. تب وہ آیا آپ سے کچھ سوالات کیے. میں سے اسے پوچھا کہ کیا خدا نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہم نام. ہاں اسی وقت اسے مان لیا آپ کو, کیونکہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. ان کے نزدیک انتھ کے بول تھا کہ کوئی آدمی جھوٹ بولے, کیونکہ خود جھوٹ نہیں بولتے تھے. عرب کریکٹر میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا, یعنی عربوں نے مخالفت کی, لڑائی کی, لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولے وہ. تو وہ چونکہ خود جھوٹ نہیں بولتے تھے, ان کو یقین تھا کہ یہ جو محمد بن عبداللہ ہے وہ بھی جھوٹے بولیں گے. جب آپ نے کہا تو مان لیا. دیٹ واز ڈیو ٹو ڈی کنڈیشننگ. ایک ایسے انسان بنائے گئے جن کی پوری پوری, یعنی جس کو میں کہوں گا ڈیزرٹ ڈی کنڈیشننگ, ڈیزرٹ میں رکھ کر کے, نیچر میں رکھ کر کے. وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر سارا تھا, پہاڑ تھے, اوپر آسمان تھا, یعنی وہاں پر نیچر ہی نیچر چاروں طرف تھا, سورج تھا اور چاند تھا. اس نیچر میں لوگوں کو تربیت دے کر کے بنایا گیا اس طرح کا کہ وہ آنیسٹ تھے, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, ان کے اندر آبجیکٹیوٹی تھی, وہ سنسیئرٹی تھی ان کے اندر, یہ ساری باتیں تھیں. یعنی تو کیا میں کہوں گا کہ ڈیزرٹ ڈی کنڈیشننگ کے نتیجے میں یہ افراد بنے تھے. تو جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں رب کی طرف, تو کہنا چاہیے کہ میں جا رہا ہوں ایک ورک پلیس سے دوسرے ورک پلیس کی طرف. کیا مطلب یہ تھا کہ ایک ورک پلیس میں نے بنایا تھا عراق, تو وہاں پر کامیابی نہیں ہوئی, اب ایک نئی پلاننگ, ایک نیا میتھڈ اختیار کر کے میں نئے انداز میں کام کرنا چاہتا ہوں. وہی کیا آپ نے. تو حضرت ابراہیم نے عراق کے بعد جو کیا وہی اس آیت کی تفسیر ہے. ابراہیم نے جو کیا وہی اس آیت کی تفسیر ہے. انی ذائبن الى رب سیادین رب حبلی من السالین, یعنی میں جا رہا ہوں عراق سے نکل کر کے ایک ایسے نئے علاقے کی طرف جہاں میں اللہ کے حکم سے ایک نئی نسل بناؤں, بنانے کی کوشش کروں گا, اس سے نئے افراد پیدا ہوں گے جو کنڈیشن سے پاک ہوں گے, اب وہ اللہ کے دین کو مانیں گے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی آپ دعوتی کام کریں, آپ محسوس کریں کہ ایک جگہ کے لوگ آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں, تو آپ جگہ کو بدلیے, اپنی اسٹریٹجی کو بدلیے, اپنی پلاننگ کو بدلیے. یعنی کہ میں اسی وقت سٹک آتے رہے, جیسے میں نے دکھایا آپ کو کہ فلسطین میں 60 برس سے لوگ آئیڈیل جسٹس مانگ رہے ہیں, تو جب نہیں ملا اور اس پہ لاکھوں لوگ بڑھ گئے, تو آپ بدلو اس کو اپنی سوچ کو اور کچھ دوسری بات سوچو. ایسی میں کہوں گا اپنے ساتھیوں کو کہ مثال کے طور پر انڈیا میں اور دوسرے ملکوں میں جو مسلمان ہیں, تو اکثر لوگ کام کرنے کے لیے فوراً کیا کرتے ہیں, مسجد مدرسے کا رخ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہاں مذہبی لوگ ہیں پہلے سے دین پر, وہ آسانی سے ہماری بات مان لیں گے. مگر یہ سوچ غلط ہے. مسجد وار تحریک, مدرسہ وار تحریک, اس میں دعوتی کام نہیں ہو سکتا ہے. سب سے اسٹبرن ہیں اس زمانے میں وہی لوگ جو مسجدوں اور مدرسوں میں ہوتے ہیں. ہمارا اپنا تجربہ لمبی مدت کا ہے کہ یہ لوگ اسٹبرن ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کنڈیشننگ کی وجہ سے. مثلا ہمارا جو لٹریچر ہے وہ ان کے بجکتے ہیں اس پہ بات چیتوں سے. مثلا دیکھیں کل میرے پاس ٹیلیفون آیا ایک صاحب کا, تو ایک کتاب ہے ہماری عورت معمار انسانیت, اس کتاب کو پڑھا انہوں نے. تو انہوں نے ٹیلیفون کیا کہ مسلمان صاحب نے کہ صاحب ہماری ایک کتاب پڑھی, کتاب تو اچھی ہے لیکن اس میں آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے. وہ کیا؟ اس میں جگہ جگہ صحابہ کے نام ہیں لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا نہیں آپ نے. اسی پاٹک گئے وہ کہ کس صحابی کے نام ہے تو وہاں ضرور ساتھ ساتھ ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں تو وہ کتاب بیکار ہے, نہیں تو وہ کتاب بیکار ہے. جہاں نام آیا کسی صحابی کا تو فوراً وہاں پر یا تو ریزے لکھا ہوا ہو, ریزے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہو. ایسے اگر آپ لکھ دیں, میں کئی بار یہ تجربہ ہوا کہ وہی کتاب میں کہیں خدا لکھا ہوا پائے ہوئے, یہ خدا کیا لکھ دیا آپ نے, اللہ لکھے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس میں ذات ہے, اللہ لکھے, اب خدا کیوں لکھتے ہیں. اب اسی پر ان کو اٹک جاتے ہیں, ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک صاحب بہت زیادہ لڑ گئے اس سے, کہیں محمد تھا اور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا, تو بڑا دھوم مچا انہوں نے کہ دیکھیے کیا آپ ہیں کہ محمد آیا اور اس میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غائب ہے. تو یہ کنڈیشننگ. تو جو مسجد و مدرسے کے لوگ ہیں وہ اسی قسم کنڈیشننگ مبتلا ہیں, اس میں کوئی نیا آئیڈیا, کوئی نیا لٹریچر, کوئی انقلابی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی, اسی پاٹ کے رہیں گے. وہ کتنی اچھی بات آپ کہیں گے لیکن اس میں اگر یہ سب باتیں نہیں ہیں تو ان کی سمجھ میں آئے گی, وہ اس کو رد کر دیں گے. تو اس کو میں نے سوچا کہ آخر جب مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں تو کام کیسے کیا جائے اس ملک میں اور دوسرے ملکوں میں آج اس زمانے میں. تو میرے سمجھ میں ایک بات آئی جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس زمانے میں ایک بہت بڑا کام ہوا ہے, وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بس صحیح کام ہے, جیسا کہ ابراہیم نے مکہ میں ایک نئی جنریشن تیار کی تھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے, اسی درجے کا کام, اسی نوعیت کا. وہ کیا؟ یہ ہے ماڈرن ایجوکیشن. اس وقت جو تھا ڈیزرٹ ڈی کنڈیشننگ کے ذریعے آدمی بنائے گئے تھے, اب ایجوکیشنل ڈی کنڈیشن کے ذریعے آدمی بنائے گئے ہیں. یہ سیکولر ایجوکیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ سیکولر ایجوکیشن جو ہے وہ کیا ایجوکیشنل ڈی کنڈیشننگ ہے. یہ سب ذہنوں کو ختم کرتی ہے سیکولر ایجوکیشن, کہ رضی اللہ نہ ہو, اللہ کی جگہ خدا لکھا ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو, تو بھڑکتے ہیں وہ. لیکن یہ جو تیار ہوئے ہیں وہ لوگ, یہ اس پر نہیں بھڑکتے, ان کا اس سے کوئی مطلب نہیں. تو سیکولر ایجوکیشن نے ان کی ڈی کنڈیشن کر دی ہے. یہ بہت بڑا واقعہ ہوا, اس کو لوگ سمجھتے نہیں. دیکھیے انڈیا میں, انڈیا کی مثال دیتا ہوں میں, انڈیا میں ایک تھا انگریز لارڈ میکالے, وہی ہے جس نے کہ انڈیا میں انگلش ایجوکیشن کو شروع کیا 1838 میں, یعنی 1838 میں. اس سے پہلے یہاں پرشین کا رواج تھا انڈیا میں, اس نے پرشین کو ہٹا کر کے انگلش ایجوکیشن کو یہاں پر شروع کیا. اس وقت سے اب تک چلا جا رہا ہے وہ. اس سے بھی پہلے کرسچن مشنریز نے انڈیا میں انگلش اسکول کھولے تھے, اس سے بھی پہلے. تو یہ جو انگلش اسکول کھولے گئے انڈیا میں, یہ زیادہ تر سیکولر ایجوکیشن پر بیس کرتے تھے وہ, سیکولر ایجوکیشن. اس سے ایک نئی نسل بنی, ایک نئی نسل بنی. اس نئی نسل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے رہنما اکثر نگیٹو ہو گئے اس کے بارے میں. مثلا ایک بہت بڑے مسلم رہنما نے کہا تھا کہ یہ کالج یونیورسٹی کیا ہے, یہ قتل گاہ ہے, یعنی سلاٹر ہاؤس ہے. یہ بالکل بیسلیس بات تھی. یہ سلاٹر ہاؤس نہیں تھا, یہ تھا انسٹیٹیوشنس آف ڈی کنڈیشننگ. کالج اور یونیورسٹی میں لوگوں کو قتل نہیں کیا گیا, وہاں ان کی ڈی کنڈیشننگ کی گئی. یہ سب تھنکنگ تھی, ٹریڈیشنل تھنکنگ, کنزرویٹو تھنکنگ, کٹرپن, ایکسٹریمزم, اس کو ختم کیا گیا. آبجیکٹیوٹی لائی گئی, چیزوں کو آئسٹی دیکھنا لایا گیا, ریزن لائی گئی, لبرل ذہن لایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا تھا کہ جس کام کے لیے حضرت ابراہیم کو ڈیزرٹ میں بسانا پڑا تھا اپنی اہلیہ کو, اپنے بچے کو, وہ کام بہت بڑے پیمانے پر سیکولر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنس میں کیا گیا, لوگوں کی ڈی کنڈیشننگ. اس کی وجہ سے ایسے ذہن پیدا ہوئے جو جن میں باعث نہیں تھا, جس میں جو کسی آپسیشن میں جیتے تھے, جو ٹریڈیشنل سوچ والے نہیں تھے, جو کسی کلچر میں غرق نہیں ہوا کرتے تھے, وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ ریشنل بیسس پر کس چیز کو دیکھ سکیں اور قبول کر سکیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے اس زمانے میں, کہ جہاں تک مسلم کا تعلق ہے, ہم کو کام کرنا چاہیے ان مسلمانوں میں زیادہ تر, یہ مسجد و مدرسے میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے, وہاں بھی آپ کام کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کو آدمی نہیں ملیں گے, بہت کم ملیں گے, ملے گا بھی تو وہ پھر بھی وہ اسی کنڈیشن میں ڈوبا ہوا ہوگا. لیکن یہ لوگ جو ہیں, جو سیکولر اداروں میں پڑھا ہے, جن کی ڈی کنڈیشن ہو چکی ہے, اس میں آپ کو زیادہ آدمی ملیں گے, اس میں سیکر ملیں گے, اس میں لبرل ملیں گے, جو بات کو آبجیکٹو طور پر دیکھنا چاہیں گے, سمجھنا چاہیں گے. تو مسلمانوں میں ہمارے کام ہونا چاہیے انڈیویجول بیسڈ, اور نان مسلم ہمارا کام ہونا چاہیے ماس بیسڈ. کیونکہ غیر مسلموں ہمارا کام کیا ہے, پہنچانا, بلاغ. آپ نے قرآن پہنچا دیا یا اسلامی لٹریچر پہنچا دیا, تو پہنچانا وہاں پر ٹارگیٹ ہے, پہنچانا, بدلنا نہیں, پہنچانا ٹارگیٹ ہے. اچھا, وہ اس قسم کے, اس سے پاک ہے, وہ اس قسم کٹرپن سے, انہیں اس سے بھاس نہیں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کہ نہیں لکھا ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کہ نہیں لکھا ہے, اللہ لکھا ہے, خدا لکھا ہے, اس سے کوئی بھاس نہیں ان کو. تو غیر مسلموں میں ہمارے کام جو ہوگا وہ ماس بیسڈ ہوگا, یعنی سب کو ہم پہنچانا, سب کو پہنچانا, سب کو پہنچانا. لیکن مسلمانوں میں جو ہمارے کام ہوگا وہ ہوگا انڈیویجول بیسڈ, یعنی جن کو آپ پائیں کہ اس کے اندر کھلاپن ہے, اوپننس ہے, یہ کٹرپن نہیں ہے اس کے اندر, یہ چیزوں کو آبجیکٹیو پہ دیکھنا چاہتا ہے, اس کو پہنچائیے آپ. نہیں تو کیا ہوگا, غیر ضروری قسم کے مسائل پتا ہوں گے, غیر ضروری قسم کے مسائل. جیسے میں نے قصہ بتایا تھا آپ کو, امریکہ میں گیا تو میں نے حضرت ابو بکر کا قول پڑھا کہ من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات. اب اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا, اب وہاں پر ہنگامہ کر دیا کچھ مسلمانوں نے جو پاکستان سے آئے ہوئے لوگ تھے کہ کیسے آپ ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ تو گستاخی ہے. نتیجہ ہے کہ وہ جلسہ ہی بالکل بے معنی کر دیا ان لوگوں نے, کافی لوگ اکٹھا ہوئے تھے لیکن شور غل میں اس کو تباہ کر دیا سر. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو مسجد مدرسے کے ماحول میں بنے ہیں, وہی لوگ ہیں. تو مسجد و مدرسے میں, یعنی ہماری تحریک نہ مسجد وار تحریک ہے نہ مدرسہ وار تحریک ہے, ہماری تحریک جو ہے وہ سیکر وار تحریک ہے. سی پی ایس کا جو مشن ہے وہ نہ مسجد وار تحریک ہے نہ مدرسہ وار تحریک ہے, وہ سیکر وار تحریک ہے. یعنی جس کو آپ سمجھیں کہ یہ سیکر ہے, اس کو سچائی کی تلاش ہے, یہ کھلے ذہن سے باتوں کو سوچتا ہے, اس کو کتابیں دیجیے, اس سے بات کیجیے, اس سے کنٹیکٹ بڑھائیے. بعض مقامات پر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں نے بعض مقامات پر اسی لوگوں میں زیادہ کام کیا, یہ مسجد بدسے والے لوگوں میں, وہاں بڑے مسئلے پیدا ہوئے, بڑے مسئلے پیدا ہوئے, بڑی مخالفتیں پیدا ہوئی, اور کسی اسی بنیاد پر, چھوٹی باتوں پر, ان ٹریول چیزوں پر. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, بلکہ کئی جگہ ایسا ہوا, ایک جگہ نہیں, کئی جگہ ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھیوں نے مسجد و بدسے کو سمجھا کہ یہاں پر تو آلریڈی ایسے لوگ ہیں جو نماز روزے والے ہیں, ان میں کام شروع کر دیا. اب بڑی مخالفت ہے. تو ہمارا وہ آڈینس نہیں ہے, وہ لوگ جو لوگ مسجد بل سے بڑھ رہے ہیں وہ ہمارا آڈینس نہیں ہے, دوسروں کا آڈینس ہو سکتے ہیں, جن لوگوں کو روٹین کام کرنا ہے, ذکر اذکار سکھانا ہے, مسئلے بتانا ہے, فضائل کی کہانیاں سنانا ہے, ان کے لیے وہ ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کچھ جماعتیں ہمارے درمیان کام کر رہی ہیں, جن کا کیا ہے کام, فضائل سنائیں گے, کہانیاں سنائیں گے, ذکر اذکار یاد کرائیں گے, مسئلے بتائیں گے, تو ان کے لیے ٹھیک ہے وہ. لیکن ہم تو ایک نیا ذہن بنانا چاہتے ہیں, ایک کریٹیو ذہن. تو ہماری جو کتابیں ہیں وہ ماڈرن لینگویج میں ہیں, ماڈرن ایڈیم میں ہیں, ان میں نئے مثال کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو اس میں وہ باتیں نہیں ہیں جو چاہتے ہیں ٹریڈیشنل لوگ, تو بھڑکتے ہیں وہ. تو کئی جگہ یہ تجربہ ہوا کہ مسجد و مدرسے کے لوگ بھڑکتے ہیں, مخالفتیں کر کر کے کام بگاڑ دیتے ہیں. تو میرا مطلب نہیں کہ جتنے مسجد و مدرسے سب کے سب ایسے, اس میں آپ کو سلیکٹیو بیسس کوپریٹ کرنا چاہیے, یعنی مسجد مدرسے میں سلیکٹیو بیسس پر جو وہاں پر سیکر ہو مسجد میں یا مدرسے, اس میں خوب کام کیجیے, لیکن ماس اسکیل پر نہیں کر سکتے آپ. تو مسلمانوں میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ سلیکٹیو بیسس پہ کام کریں, ایسے افراد جو سیکر ہوں, جو واقعی جاننا چاہتے ہوں کہ آج کے لیے اسلام کا ریلیونس کیا ہے, اصلی تقاضے کو پورا کرنے والا کون سا ورژن ہے اسلام کا, اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. لیکن جہاں تک نان مسلم کا تعلق ہے, وہاں تو ہمیں پہنچانا ہے بات کو, ایک ایک شخص تک قرآن پہنچے, ایک ایک شخص تک اسلامی کتابیں پہنچیں, وہ نشانہ ہے ہمارا. ابھی ایک صاحب کا ٹیلیفون آیا میرے پاس, وہ سفر میں تھے, تو ان کے پاس ایک کتاب تھی ہمارے یہاں کی چھپی ہوئی, انسان کی منزل اس کا نام ہے. تو وہ پڑھ رہے تھے, ایک ہندو وہاں پر تھے ٹرین میں, وہ بھی اردو جانتے تھے, وہ سینئر ہندو تھے وہ. تو ان کا کیا میں دیکھ سکتا ہوں اس کتاب کو, تو انہوں نے دیا, انہوں نے پڑھا اس کو, بہت دیر تک پڑھتے رہے, تو بہت پسند کیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ اور ہم نے کتابیں پڑھی تھیں, یعنی جو مسلمانوں نے چھاپی ہیں, تو اس میں کٹرپن تھا, اس میں ایکسٹریمزم تھا, لیکن اس میں تو کھلاپن ہے, بہت ہی سرل طریقے سے اسلام کو بتایا گیا. لیکن سیم کتاب انہوں نے ایک مسلمان کو دیا, اس کہا کہ اس میں تو یہ نہیں ہے, اس میں تو وہ نہیں ہے, اس میں آپ نے خدا لکھ رکھا ہے, اللہ لکھی ہے. اسی میں جھگڑنے لگے کہ خدا کیوں لکھ رکھا آپ نے, اس کو اللہ لکھی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس ذہن کے ہیں وہ ہمارا آڈینس نہیں ہے. ہمارا آڈینس وہ لوگ ہیں جن کے اندر کھلاپن ہو, اوپننیس ہو, تو وہ لوگ, یعنی یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ کالج اور یونیورسٹی کے ایجوکیشن نے ان لوگوں میں وہ ذہن ختم کر دیا ہے, وہ کنزرویٹو نہیں ہیں, وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, ان میں ایک طرح کا لبرلزم ہے, ایک طرح کا لبرلزم ہمارے لیے بہت موافق ہے ہمارے لیے, کیونکہ لبرل آدمی جو ہے وہ پہلے سے کوئی کٹر نہیں ہوتا, وہ ہر بات سننا چاہتا ہے. وہ لبرل کے معنی مخالف نہیں ہے, لبرل کے معنی ہے کہ وہ ہر بات سننے کے لیے تیار ہے. تو میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ کا جو ٹارگیٹ ہے, تو مسلم ٹارگیٹ کے بارے میں آپ یہ کیجئے کہ انڈیویجول بیسڈ اپنا دعویٰ ورک کیجئے, جس کو دیکھیں آپ کہ وہ سیکر ہے, متلاشی ہے, اس کے اندر کٹر پنی ہے اس سے زیادہ زیادہ تعلق بڑھائیے. اور جہاں تک نان مسلم کا تعلق ہے اسے تو ماس اسکیل پر آپ کام کرنا ہے. آپ کو ایک ایک شخص تک قرآن پہنچانا ہے. کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو جس کے پاس قرآن نہ پہنچے. اور تجربہ یہ کہ بہت شوق سے لیتے ہیں وہ لوگ. ہمارے جتنے ساتھیوں ہیں سب کو یہ تجربہ ہے جب بھی وہ دیتے ہیں کسی نان مسلم کو تو بہت شوق سے وہ قرآن لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک اس کو قرآن ملا نہیں تھا. کیونکہ مسلمانوں نے یہ کر رکھا تھا کہ قرآن کا یا تو ٹرانسلیشن مت کرو اور ٹرانسلیشن کرو تو اس کو ٹیکسٹ شامل کرو. اس میں تو عجیب مصیبت تھی. ٹیکسٹ اگر شامل کیجیے تو یہ فتویٰ ہوتا ہے وہاں کہ صاحب بے حرمتی ہو جائے گی, اس کو مت دیجیے غیر مسلم کو. اور ٹیکسٹ کے بغیر چھاپیے صرف ٹرانسلیشن تو دوبارہ وہ ناجائز ہے, کیونکہ ٹیکسٹ کے بغیر چھاپنا ان کے نتیجہ جائز ہی نہیں. تو ٹیکسٹ کے بغیر چھاپیے تبھی مصیبت اور ٹیکسٹ کے ساتھ چھاپیے تبھی مصیبت. تو عملاً یہ ہوا کہ پرنٹنگ پریس کے دور میں جبکہ یہ ممکن ہو گیا تھا کہ سارے دنیا کے ایک آدمی تک قرآن پہنچ جائے, قرآن نہیں پہنچا. کیسی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پرنٹنگ پریس کا زمانہ دنیا میں پیدا کیا تاکہ پرنٹڈ فارم میں قرآن ہر ایک تک پہنچا, ہر ایک تک پہنچا, ہر ایک تک پہنچ جائے. کیونکہ پہنچا نہیں. اور وہ کیا اس کا وجہ؟ مسلمانوں کا یہ خود ساختہ بے حرمتی کا تصور کہ قرآن کی بے حرمتی, یہ کوئی اسلام میں نہیں, کہیں حدیث میں نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے. کوئی بے حرمتی کوئی چیز نہیں, نتھنگ. یعنی بے حرمتی کا جو کانسیپٹ ہے بالکل بیس لیس کانسیپٹ ہے. لیکن اتنا چھائے ہوا لوگوں کے دماغ پر کہ قرآن کی بے حرمتی ہو جائے گی. اس وجہ سے قرآن مسلمانوں کی چیز ہو کر رہ گیا, دوسروں تک پہنچا نہیں. وہ اس بے حرمتی کا تصور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے قرآن عام نہیں ہو سکا پرنٹنگ پریس کے زمانے میں. اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ نان مسلم تک قرآن کو یا اسلامی لٹریچر کو ماس اسکیل پر پھیلانا ہے, ماس اسکیل پر, تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم کہہ سکیں خدا ہم نے اپنی کوشش کر دی, ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا, اب ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. تو ہم وہاں بڑے ذمہ ہو جائیں, ہماری ریسپانسبلٹی ختم ہو جائے. لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو مسلمان چونکہ انیسری مسائل کریٹ کرتے ہیں, خام خواہ کے مسائل کہ خدا کیوں لکھ دیا, رضی اللہ نہیں لکھا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. تو اسی میں بحث الجھ جاتی ہے اور کام ہوتا نہیں. مسلمانوں کا جو کنزرویٹو مائنڈ ہے, ان کا جو کٹر پن مسلمانوں میں ہے, وہ ریکارڈ بن جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں میں سلیکٹو بیس پہ کام کرنا پڑے گا. جو سیکر ہیں, جو لبرل ہیں, جو سیکولر ہیں, ان میں زیادہ موقع ہمارے لیے کام کرنے کے ہیں. تو یہ چند پہلو تھے جس کو میں دعوت کے لحاظ سے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں. اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ جو تجربات ہوئے ہیں, جو وہ تجربات میں نے بیان کے کچھ لوگوں کے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے آپ اور اپنے کام کی زیادہ بہتر پلاننگ کریں گے, زیادہ بہتر پلاننگ, زیادہ بہتر معنی کہیں گے ریزلٹ اورینٹڈ پلاننگ. صحیح معنی میں پلاننگ وہی ہے جو ریزلٹ اورینٹڈ پلاننگ ہو. جس پلاننگ کا کوئی ریزلٹ نہ نکلے وہ پلاننگ نہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دعوت اللہ کے کام کی توفیق دے اور آخرت میں ہمیں جنت نصیب کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.